अस्सलाम वालेकुम, मैं नदा समीर आप सबको प्रोग्राम गांधी के साथ में खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने की मुनासबत से हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ज़कात का भी जिक्र कर चुके हैं, नमाज तरावी का भी जिक्र कर चुके हैं। आज एक और इसके अहम जुज़ एतकाफ़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। एतकाफ़ क्या है, इसकी शरीयत क्या है, और वो दीन जो कि आपको इज्तमाई ज़िंदगी पर ज़ोर देता है, या कहा जाए कि तर्क दुनिया को नापसंद करने वाले दीन में एतकाफ़ पर ज़ोर क्यों दिया गया है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मसले को हमारे लिए हमेशा की तरह सुलझाएंगे हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम सलाम।
गांधी साहब, बहुत सारे सवाल है एतकाफ के हवाले से भी, लेकिन शुरू में हम हमेशा की तरह यूं ही करेंगे कि इसकी दरअसल हिकमत क्या है, ये हमें बताइए।
इबादात से मतलब मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक का अलामती इजहार है। यानी अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक के इजहार के लिए हम अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं और बाद अलामतों से भी उसका इजहार करते हैं। अलामतें बड़ी अहमियत रखती होती हैं, ये इंसानी जहन पर असरानंदाज होती हैं, उसकी पूरी नफ्सियात को गिरफ्त में ले लेती हैं। ये हमारा झंडा, ये तराना, ये क्या है, ये वतन के साथ मोहब्बत की अलामतों के तौर पर हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। हज सारा का सारा अलामतें हैं, यानी उनके ज़रिए से हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया था एक मरतबा कि जो रोज़ा है ये दर हकीकत अल्लाह ताला के साथ जो इताअत का ताल्लुक है उसका अलामती इजहार है। यानी हम अपने ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियाँ आयद कर लेते हैं जो आम हालात में नहीं हैं, और इस तरीके से गोया अपने आप को मुजस्सम इताअत बना के दिखाते हैं। हमारे पूरे वजूद पर इसका असर होता है। अब रोज़े की हकीकत पे आप गौर करें, यानी इसमें हमने किया क्या, कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं ना, यानी हम अब खाएंगे नहीं, ये ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक, पिएंगे नहीं, इज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, ये पाबंदी हमने लगा ली, इसका नाम रोज़ा है। इसी पाबंदी में थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, वो ये कि हम दुनिया से कट कर एक गोशे में बैठ जाएंगे और वो गोशा किसी मस्जिद या माबद का गोशा होगा, तो वही रोज़ा अपने मुंतहाए कमाल पर पहुंच गया। नहीं, रोज़ा नाम था कुछ पाबंदियों का, वो पाबंदियाँ आम तौर पर रोज़े में तीन चार थीं, उनमें जब हमने इस एक और पाबंदी का इजाफा कर दिया कि जगह भी अब हमने तय कर ली, इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसको एतकाफ़ कहा जाता है। ये रोज़े ही का मुंतहाए कमाल है, असल में कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नवाजिश फरमाई है कि रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है और एतकाफ़ के मामले को लोगों पर छोड़ दिया है।
अच्छा, और अगर हम हुजूर पाक की ज़िंदगी का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतकाफ़ में बैठा करते थे बाकायदगी से हर रमज़ान में?
रसूलुल्लाह सल्लम तो इतनी बाकायदगी से बैठते थे कि जब एक साल नहीं बैठ सके किसी वजह से तो आपने 20 दिन एतकाफ़ किया। अच्छा। यानी 10 दिन वो 10 दिन वो। इससे साफ ये मालूम होता है कि इसकी नौइयत भी आपके लिए ऐसी थी जैसे कि तहज्जुद की नमाज की। हमें ये बात भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताने चाहिए कि खुदा का एक सच्चा नबी अगर हमें इबादात का पाबंद करता है तो कम करता है और अपने लिए ज़्यादा पाबंदियाँ रखता है। यानी इस पहलू को लोग आमतौर पर देखते नहीं हैं। जो लोग दुनिया के अंदर कुछ मजहबी नौइयत के पेशवा बन के उठते हैं और लोगों को धोखा देते हैं या फरेब देते हैं, उनकी भी एक तारीख है, तो उनमें आप ये देखें कि वो अपने लिए सहूलतें पैदा करते हैं और आमतौर पर दूसरों को बहुत
जहाद पर दूसरों को भेजते हैं, दूसरों को अपने घरों में बैठे होते हैं।
रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे उलट है, यानी अगर आपने हम पर पांच नमाजें फ़र्ज की पैगम्बर की हैसियत से, तो अपने तौर पर छह नमाजें फ़र्ज की। यानी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को ज़्यादा मशक्कत में डाला इबादत के मामले में। यही मामला एतकाफ़ का है, लेकिन एतकाफ़ एक नफल इबादत है, ये अपने शौक से की जाती है, इसको फ़र्ज़ कभी नहीं किया गया। इसका जिक्र कुरान में भी हुआ है और रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हुआ है। सहाबा किराम में से अजवाज मुताहरात एतकाफ़ का एहतमाम करती थी, बाकी सहाबा के बारे में हमें कोई मालूम हासिल नहीं होती।
अच्छा गांधी साहब, ये भी पूछना चाह रहे थे कि इस्लाम में बार बार इज्तमाई ज़िंदगी पर जोर दिया गया है, और जब हम बात करते हैं अपने नफ्स को पाक करने की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, वो भी इसलिए कि हम किसी और के लिए मुश्किलात ज़िंदगी में ना पैदा करें, हुकूक उलबाद का, तो ये एतकाफ की इबादत क्यों हमें खलवत की जानब बुलाती है या तन्हाई की बात की?
इंसानी ज़िंदगी को अगर आप उसकी जामईयत में देखें तो वो दोनों चीज़ों का तकाजा करती है। यानी मेरी इनफरादी ज़िंदगी भी उतनी अहम है जितनी मेरी इज्तमाई ज़िंदगी अहम है। हमारा दीन फितरत का दीन है, चुनाचे वो मेरे इनफरादी तकाज़ों को भी मलहूज़ रखता है और इज्तमाई तकाज़ों को भी मलहूज़ रखता है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सिर्फ इज्तमाईत है, नहीं, इस्लाम में इनफरादियत की अहमियत भी बहुत गैर मामूली है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो पाँच नमाज़ें हैं वो तो मस्जिद में जाके पढ़ी जाती हैं, लेकिन नफल नमाज़ों के बारे में, ख्वाह वो नमाज़ों के साथ वाले नवाफिल हों या तहज्जुद के नवाफिल, यही तरगीब दी गई घर के किसी गोशे में पढ़ो। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में आम तरीका यही था कि लोग फ़र्ज नमाज पढ़ के अपने घरों को जाते थे, और हुजूर ने यह नसीहत भी की थी कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उनके अंदर भी कोई इबादत करने की, नमाज पढ़ने की जगह होनी चाहिए। तो इनफरादी जो हमारा ताल्लुक है खुदा के साथ, खुदा के साथ ताल्लुक को تو بہت کم اجتماعی ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ تعلق کو اجتماعی ہونا چاہیے. عبادات خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، تو خدا کے ساتھ تعلق کے اظہار میں زیادہ سے زیادہ خلوت میں جانا چاہیے تاکہ آپ کا تعلق پاکیزہ ہو، آپ اپنے خدا سے سرگوشی کر سکیں.
پھر ہم صوفیزم میں بھی تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور عرصے دراز تک جنگلات میں یا
اس میں جو خرابی ہوئی ہے کہ حدود سے تجاوز ہو گیا. اگر آپ انسانی فطرت کا مطالعہ کریں تو انسانی فطرت میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ یا ادھر لڑک جاتا ہے یا ادھر لڑک جاتا ہے. نبی اسی لیے آتے ہیں، خدا کے پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک توازن پر کھڑا کر دیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کے کچھ اسالیب ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے مذہب نے ان کو کتنا رکھا ہے. اگر آپ نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے یہ دیکھیں کہ پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم نے سونا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، زندگی کے معاملات بھی انجام دینے ہیں، بیسیت مجموعی جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں. یعنی اگر پانچوں نمازوں کے وقت کا آپ جمع کر لیں، کم و بیش 35 منٹ 8 گھنٹے میں آپ اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پانچوں نمازیں. یعنی آپ نے فجر کی 2 رکعتیں فرض کی گئی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی فرض کی گئی ہیں، جتنے بھی ہیں ان کو آپ اگر ادا کریں تو اتنا ہی وقت آپ کو چاہیے ہوتا. یعنی 8 گھنٹہ یا 35 منٹ یا 40 منٹ 24 گھنٹوں میں یہ آپ کی کل عبادت ہے. اس کے بعد رمضان کے روزے، رمضان کے روزوں میں یہ تو نہیں کیا گیا کہ آپ کو کام بند کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں، کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اس کے بعد آپ جائیے دنیا میں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کوئی دفتر میں جاتے ہیں، آپ کوئی سیاست کرتے ہیں، جو کرنا ہے کیجیے، لیکن اتنی عبادت آپ پر لازم کر دی گئی. اسی طریقے سے انفرادی زندگی کے اندر جو انسان چاہتا ہے میرا خدا سے تعلق ہو، میں کہیں خلوت میں بیٹھوں. روحانیت جو ہے یہ قرآن مجید نے ہم کو اس کی تاریخ بتائی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا عرج ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل کٹ جائیں اور خدا کے ہو کر رہ جائے، تو وہاں بھی کیا کیا گیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں. یعنی میرے اندر ایک عرض موجود ہے، اس عرض کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد میں مجھ کو پابند کر دیا، باقی زندگی میں دیکھ لیں باقی میں کیا ہے. یعنی جتنے بھی صوفیانہ مذاہب ہیں ان میں مثال کے طور پر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ یہ بالکل حرام ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کے برعکس قرآن کو دیکھیے، قرآن مجید سورہ اعراف میں یہ کہتا ہے کہ جو زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، میں نے تو پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی، اور تم میں سے جسارت کس نے کی کہ زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دو.
مال اور اولاد دنیا کی زینت،
مال ہے اولاد ہے زینت کی بے شمار، مثلا لباس زینت ہے، یہ جو شہروں کے اندر ہم عمارتیں بناتے ہیں یہ شہروں کی زینت ہے. جب آپ کسی کلام کو زینت دینا چاہتے ہیں تو وہ موسیقی کی صورت اختیار کرتا ہے، غنا کی صورت اختیار کرتا ہے، یہ سب زینت ہے. تو زینت کی ان سب چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ کون ہے جس نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہا خالصتاً من دون المؤمن، یعنی یہ ہم نے خالص ہیں ایمان والوں کے لیے دی. تو اس سے ہم اپنے مذہب کا انداز، لیکن
اگر اس کا احساس کیا جائے کہ زینتیں آپ کو خدا سے دور نہ لے جائیں،
خدا سے دور نہ لے جائیں. اسی لیے آگے دیکھیے اسی آیت میں آگے کیا کہا ہے، آگے یہ کہا ہے کہ میں نے حرام کیا چیزیں کی ہیں. یعنی ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا زینت کی سب چیزیں حلال ہیں، تو فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. یہ قرآن نے خود بیان کر دیا، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق مت مارو، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، اور میں نے شرک کو حرام کیا ہے، اور میں نے اس کو حرام کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین بناؤ اور اس کو خدا کا دین کہہ کے پیش کر دو. اور اس میں کہا کہ انما حرم ربی الفواحش، میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ حرام نہیں کیا. تو اس سے کیا کیا گیا، یعنی کچھ چیزوں پر پابندی لگا کے آپ کو باقی زندگی میں آزاد چھوڑ دیا گیا. اسی طرح کھانے پینے اور چیزوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ بس پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیجئے، نہیں، اس میں ذائقہ بھی ہے، اس کی حس بھی ہے، جمالیات کی حس کی تسکین بھی ہے، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا. تو عبادات میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ آپ کے اندر جو روحانیت کی حس ہے اس کی تسکین کے لیے رمضان کے روزے، حج اور اعتکاف، بس یہاں تک اس کو محدود کر دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اس کے بعد باقی زندگی کی آزمائش کو اسی طرح لو جیسے خدا نے اس کو بنایا ہے. تو یہ افراد تفریح جو ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ اتنی پابندی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں جائیں گے، تپسیا کریں گے، وہاں بیٹھیں گے، دھونی رمائیں گے، اور بس اس کے بعد زندگی بسر کر کے رخصت ہو جائیں
گے. گاندھی صاحب یہ بتائے گا کہ اعتکاف آخری عشرے میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟
رمضان کے بارے میں ہم اس سے پہلے یہ جان چکے ہیں اور کئی جگہ یہ بات ہو چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. یعنی اس مہینے کے انتخاب کی وجہ ہی قرآن نے یہ بتائی ہے. ویسے تو کسی موقع پر بھی روزے رکھے جا سکتے تھے، اور مسیحیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں روزے مختلف مہینوں میں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس آخری امت کو قرآن دیا تو ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ قرآن کے دینے کی خوشی ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں. قرآن مجید کی، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ وہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل ہوا ہے. لیلت القدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ یاداشت کام کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آخری عشرے میں کسی وقت آئی تھی، تو اس وجہ سے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہو گئی، یعنی آخری عشرہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ عظیم رات اس آخری عشرے میں آئے گی، امکان ہے اس بات کا۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اطلاع ملی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا مجھے، اور اس کا بڑا اچھا نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں قرآن نازل کیا، اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی قدر والی رات ہے جس میں یہ نازل کیا گیا، وہ رات مجھے یاد پڑتا ہے، حضور نے یہ محسوس کیا کہ وہ آخری عشرے میں تھی، شاید تاک رات تھی، تو اب آخری عشرہ، تاک راتیں، یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئیں، کیونکہ ان میں امکان تھا کہ وہ رات شاید پھر کبھی آئے۔
تو جو راز و نیاز ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، وہ آپ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ،
یعنی آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ یہ وہ دن ہے جن میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے کہ وہ اپنے بندے کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے کوئی فیصلے فرمائیں، ان کے فرشتے ان کا کوئی پیغام لے کے آئیں، تو یہ چونکہ امکان پیدا ہو گیا ہے تو آپ کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ پاس سے سواری گزر رہی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں، تو یہ وجہ ہے کہ آخری عشرے کو ہمارے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے۔
مفتی صاحب، اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی، لیکن کیا کوئی خاص تاکید کی گئی ہے؟
تاکید تو کبھی بھی نہیں کی گئی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طرح سے ہوا ہے کہ رمضان سے متعلق جو احکام بیان ہوئے ہیں تو اس میں ضمناً یہ آ گیا کہ انتم عاکفون فی المساجد، یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر تم راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہ ایک زائد پابندی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، سیدہ مریم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ بھی ہیکل میں اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ فرشتے ان کے پاس آئے اور سیدنا مسیح کی ان کو بشارت دی، تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن یہ لازم نہیں کی گئی۔ بعض حالات میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ نظر مان لیتے ہیں، تو اس طرح اگر کسی نے یہ نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں، اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہوا کہ آپ نظر کو پورا کریں۔
اچھا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف 10 روز کے لیے کیا جاتا ہے، تو اتنی مدت لازمی ہے کہ اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے؟
کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، چند دنوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، نیت پر ہے آپ کو، آپ نے ارادہ کر لیا۔ اصل میں 10 دن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے لوگ 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، آپ 10 دن سے زیادہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پورے مہینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا،
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ مناسبت سے اس کو اہمیت حاصل ہو گئی، اور یہ بڑی فطری چیز ہے کہ خدا کے پیغمبر نے اتنے دنوں کے لیے اعتکاف کیا تھا، یہ نفل پڑھے تھے، یہ جو آپ نماز فرض کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، نفل ہے نا، حضور یہ نفل پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو سنت کہہ لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اعتکاف کا ہے کہ 10 دن حضور اعتکاف کیا کرتے تھے، تو لوگ چاہتے ہیں آپ کی پیروی کریں، اور یہ بڑی فطری خواہش ہے، ورنہ اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن ہی ضرور اعتکاف کیا۔
آپ بھی آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟
زیادہ تر آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، لیکن درمیان کے عشروں کا ذکر بھی آتا ہے روایتوں میں، زیادہ تر آخری عشرے میں ہوتا
ہے۔ اچھا، اعتکاف کے بارے سے خامتی صاحب یہ بتائیے کہ ضروری ہے کہ اس کے لیے مسجد میں ہی بیٹھا جائے؟
مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات خود قرآن نے بھی بیان کر دی ہے، یہ اصل میں ہے ہی یہی چیز کہ اپنا گھر چھوڑیں اور آپ معبد میں چلے جائیں، خدا کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر وہاں کی ماحول کی روحانیت بھی اپنے اندر جذب کریں، اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔
اچھا،
اس وجہ سے مسجد اس کے لیے ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے اور آپ کو یہ خیال ہو کہ مسجد میں کچھ معاملات اس طرح کے ہیں تو آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، یہ ایک اضطرار مجبوری کا معاملہ ہوگا، عام حالات میں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔
چونکہ میں خاتون ہوں تو میرا اگلا سوال خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو مسجد
کے لیے بھی ہمیں مسجدوں میں اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے ہاں لاہور میں بہت سی مسجدیں ہیں جس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہمارے خاندان کی بہت سی عورتیں بیٹھتی ہیں اعتکاف میں، مسجد کے اندر بیٹھتی ہیں، وہاں بہت اچھا اہتمام ان کے لیے،
خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں تو مسجد میں بیٹھیں، گھر میں نہیں،
ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں بھی قرآن مجید حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھتی تھی، ان کے لیے خیمے لگا دیے جاتے تھے اور وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، تو ہم نے اصل میں مسجدوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عورتوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے، وہ بیٹھے جائیں، ان کے لیے الگ اہتمام کیا جا سکتا ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ کر کے آپ مسجد میں کوئی ہال بنا سکتے ہیں، اور ایسا کیا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے۔
بڑی اچھی بات ہے، ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پہ کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس پر آپ کو اعتکاف ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے؟
دیکھیے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ آپ نے مسجد سے باہر نہیں جانا، سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے۔ ناگزیر ضرورتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، مسجد میں اہتمام نہیں ہے، جائے گا نا اپنے گھر، اسی طریقے سے کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے،
صحیح.
کھانا اس نے گھڑی میں جا کے کھانا ہے، جائے گا کھانا کھا کے
اچھا.
واپس آ جائے گا. تو وہ ناگزیر ضرورتیں، یعنی ایسی ضرورتیں جن کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، یا ان کے بغیر اس کے لیے اعتکاف کا نشاط بھی ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے. یہ کھانا پینا جیسے ہے. اب ایک دوسری صورت ہوئی، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اب اعتکاف کو نبھا نہیں سکے گا. گھر میں کوئی وفات ہو سکتی، خاندان میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کسی آدمی کے کاروبار میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی کسی صورت میں اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اعتکاف کو ختم کر دے. اچھا، اب اگر اس نے اعتکاف نفل کیا ہے تو نفل عبادت تھی، چھوڑ دی، بس ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اگر اس نے اپنے اوپر کوئی نظر مان کے واجب کیا ہوا ہے تو پھر وہ اس کو پورا کرے.
غامدی صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ معبد میں جانے کا حکم ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خلوت ہو، اکیلے میں آپ رہیں، تنہائی میں رہیں. لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ شہر رمضان کا اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں، تو اس میں آپ کتنی تنہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ سب جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ رمضان کی روح کے بالکل خلاف ہے. دیکھیے، رمضان کے مہینے کی بنیادی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ انسان خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متعلق ہو. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اجتماعی وجود ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، اس کی ایک ملک، اس کا ایک حکومت ہوتی ہے. یہ ساری سرگرمیاں ہمارے دین میں ممنوع نہیں ہیں. ان کے اندر خدا کو انسان فراموش کر بیٹھتا ہے. تو خدا کی یاد کے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں. نمازیں بھی کیا کرتی ہیں؟ آپ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، یک بیک آپ کو بلایا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے. یہ اٹھ کے آپ آتے ہیں خدا کی آواز پر اور آ کے خدا کو یاد کرتے ہیں. اس سے آپ کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کو خدا کو یاد رکھنا ہے اور خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی. رمضان بھی یہی کر رہا ہے، یعنی وہ سال کے سال آپ کو ایک تربیت گاہ سے گزارتا ہے. آپ آئیں اور یہ تربیت گاہ کوئی معمولی نہیں، آپ دیکھیں اتنا ماحول طاری ہو جاتا ہے نیکی کا، عبادت کا، خیر کا. اسی کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ کوئی سرگوشی کریں، کوئی معاملہ کریں، کوئی مناجات کریں، دعا کریں، اپنا احتساب کریں، جو کچھ آپ کی پہلے زندگی ہے اس کے اوپر غور کریں. اس کو اگر آپ ایک تقریب بنا دیں تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے جو کچھ بھی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی تیاری کے لیے شعبان میں کر لیں، یعنی اگر کوئی اجتماع کرنا ہے، توجہ دلانی ہے، اس کے بعد اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ اپنی اس طرح کی سرگرمیوں کو بند کریں. میں تو علماء کرام کو بھی عام طور پر، جو میرے دوست احباب ہیں، توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی سرگرمیاں اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خارج میں ہوتا رہتا ہے. یعنی ہم جب تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا، اس میں اظہار زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنے وجود پر غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے، یعنی میری اپنی تطہیر کے لیے، میرے اپنے تزکیے کے لیے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے. یعنی میں جب دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہوں تو بے شمار آلائشیں دینی کاموں میں بھی آ جاتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے. اور پاک کر کے آپ کچھ وقت خلوت میں گزاریں، آپ بیٹھیں، آپ خدا کے ساتھ بات کریں. اس وجہ سے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک، یعنی بڑے ادب کے ساتھ ہم یہ عرض کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل علم اپنے طریقے کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے، لیکن بہت ادب کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں.
لیکن غامدی صاحب، کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں کہ مساجد بے تحاشا ہیں بے شک، لیکن اہل ایمان بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو مسجدیں تو اس طرح آباد ہوں گی ہی ہوں گی؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے لوگ جائیں گے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے باوجود کہ لوگ بہت ہوتے ہیں، جو ویران سی مسجدیں ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہوتی. ہم اصل میں کچھ چیزوں کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہی میں سب لوگوں کو ہجوم کرنا. وہاں کچھ سہولتیں بہت ہوتی ہیں، آپ کے لیے اچھی جگہ ہے، آپ کے لیے موتقف اچھا بنا ہوا ہے، آپ کے لیے کھانا اچھا مل جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے کچھ چنے لے لیے اور نکل کے آپ کسی دوسرے میں بیٹھ گئے. نہیں، وہ اس کے اندر جو خلوت ہے، رہبانیت ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے. میں نے بعض وقت یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ وہاں پہ گفتگو اور مجالس کا انعقاد کر لیتے ہیں.
یہی میں آپ سے،
یعنی پورا پورا دن ان کے احباب دوست ایک طرح سے چھٹی منانے کے انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے. پکنک کے لیے کوئی دین میں پکنک منانا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ دوسری ہے
اور یہ موقع،
یہ اس کا موقع نہیں ہے. آپ جائیے، آپ بچوں کے ساتھ جائیے، آپ اپنے احباب کے ساتھ جائیے، آپ کسی جگہ پہ جا کے پکنک منائیے، سارا دن منائیے، وہ کوئی دین روکتا نہیں.
اگر ماحول پبلک کا ہے تو آپ میں وہ میرے خیال سے تنہائی آ بھی نہیں پاتی. اگر
احتساب ہوگا ہی، وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ آپ کے اندر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے احتساب کرنا ہے، آپ نے خدا سے اپنے تعلق کی تجدید کرنی ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، وہ چیز آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ ادب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ لوگ اس میں خلوت کا اہتمام کریں، اس مسجد میں جائیں جو ذرا ویران سی مسجد ہو, وہاں بیٹھیں جا کے.
اچھا, بات چیت پہ کوئی ممانعت ہے اور لوگ اگر اطراف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو؟
دیکھیے, بات چیت ضرورت کی کرنی چاہیے. جب ایک چیز ہے ہی خلوت کی, تو اگر آپ سارا دن موبائل کے اوپر اپنے شیئرس کی تفصیلات حاصل کرتے رہتے ہیں تو آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا. دیکھیے, اس کی روح کو سمجھ لینا چاہیے, کوئی لازم تو ہے نہیں. آپ سب کس نے کہا ہے آپ بیٹھیں؟ نہ بیٹھیں, اگر آپ کی ایسی مصروفیات ہیں تو نہ بیٹھیں. مثال کے طور پر آپ دیکھنا, خلفائے راشدین میں سے میرے علم کی حد تک کسی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوں, مجھے نہیں معلوم.
اچھا,
اور ظاہر ہے کہ معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں اس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہم کو.
مگر خلفائے راشدین تو عاشقان رسول تھے, اور ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی سنت ہے,
مصروفیات کی نوعیت الگ ہے نا.
اچھا,
دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو حکومت کا نظم چلانا ہے تو اس کی مصروفیات ہوں گی,
اور وہ 10 دن کے لیے خلوت میں چلے
بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. اس وجہ سے یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ آپ بیٹھے جا کے اعتکاف میں, لیکن اگر آپ نے بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے آداب کا خیال رکھیں. ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج کے 4-5 دن ہوتے ہیں, ان کے اندر پھر ہم کاروبار اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ نہیں چھوڑی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنی دکان لے کے حج پہ چلے گئے.
تصویر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ,
یعنی دکان لے کے حج پہ چلے گئے ہیں اور اپنی تصویریں اتروا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی اسی سے نمایاں ہوتی ہے. تو اعتکاف میں خدا کے ہو جائیے, تھوڑی دیر کے لیے 8-10 دن کے لیے چھوڑ دیجیے, اور کم دنوں کے لیے بیٹھ جائیے اگر آپ کچھ زیادہ مصروفیت.
اچھا, موبائل فون کا ذکر آ ہی گیا تو بتائیے, موبائل فون ساتھ رکھنے میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی لمیٹیشن ہم رکھ سکتے ہیں کہ ضروری کالز لے لیں یا ساتھ نہیں رکھنا ہی بہتر؟
میرا خیال ہے کہ اتنی تحدید تو کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی ضروری رابطہ ہے تو وہ آپ سے کوئی کر لے. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ دین اس کو منع کر رہا ہے, آپ اسے اسپرٹ کو سامنے رکھ کے خود فیصلے کریں. ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہم اگر فرض کر لیجئے کہ کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ماتمی لباس پہن کے تو نہیں چلے جائیں گے, لحاظ کرتے ہیں نا اس بات کا. تو اسی طرح اعتکاف کے بھی کچھ آداب ہیں کہ یہ اصل میں روحانیت ہے, یہ خلوت ہے, یہ دنیا کو چھوڑنا ہے 10 دن کے لیے. تو دنیا کو چھوڑنے کا عمل ہونا چاہیے. وہ عمل آپ موبائل کو ترک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور موبائل کو ساتھ لے کے بھی کر سکتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اندر سے فیصلہ کیا کیا ہے.
اچھا گاندھی صاحب, آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایسی مسجد میں بیٹھا جائے جہاں تنہائی آپ کو میسر آ سکے, اور بہت سی ایسی مساجد ہوتی ہیں جو کہ ویران نظر آتی ہیں اس موقع پر, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان مساجد میں اعتکاف پہ بیٹھا جائے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے, وہاں پر اعتکاف دینے کو ترجیح دیتے ہیں.
اچھی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ تو بہرحال آدمی کو پڑھنا ہوتا ہے, تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے باہر نکل کے جانا پڑے گا. لیکن اگر ایسے موقع پر آدمی دور دراز کہیں بیٹھ گیا ہے اور اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ جائے اور آپ کسی جگہ جمع پڑے اور واپس آ جائے. تو اس کی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کر دیا ہے. آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے اور اپنی خلوت میں بیٹھ کر اپنے خدا کو یاد کرنا ہے. یہ اس کی اسپرٹ اور روح ہے, اس کو آپ جتنا زیادہ ملحوظ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ اس میں کمی کریں گے تو اسی کے لحاظ سے آپ کے فائدے میں بھی کمی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ بلا ضرورت نہانے کو درست نہیں سمجھتے دوران اعتکاف, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
اصولی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر نہاتے ہی رہیں سارا دن تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن نہانا بھی انسانی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے. یعنی ایک ہے کہ ضرورت کے لیے نہا لیا آپ نے, صبح ایک دفعہ آپ نے غسل کر لیا بس کافی ہے. بار بار اگر آپ غسل خانے ہی میں رہیں گے تو پھر کیا اعتکاف کریں گے؟ تو بنیادی چیز وہی ہے کہ آپ مسجد سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ کوئی ناگزیر ضرورت آپ کو پیش نہیں آ گئی. یعنی مسجد سے آپ سیر و تفریح کے لیے نکل کے نہیں جا سکتے باہر. میں نے پہلے بھی گزارش کیا, اگر اس طرح کی کوئی خواہش ہے تو آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون سا لازم کیا ہے؟ لیکن کیا ہے تو پھر تھوڑے سے راہب بن جائیے.
اچھا, تھوڑا سا آپ نے ذکر اس کا پہلے بھی کیا کہ بعض اوقات لوگ اپنا کاروبار بھی اندر سے چلا رہتے ہیں یا کورس کی کتابیں پڑھنے چلے جاتے ہیں, تو یہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ درست نہیں ہے, لیکن بعض اوقات لوگ علمی مقاصد بھی اپنے پورا کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, دینی تحقیق چل رہی ہوتی ہے, یہ درست ہے؟
میں تو اس کو موضوع نہیں سمجھا. دیکھیے, یہ عبادت کی روح کے خلاف. یعنی آپ مطالعہ کریں, قرآن پڑھیں, آپ حدیث پڑھیں, آپ بہت سی اچھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہیں وہ پڑھیں. یعنی اعتکاف کی جو روح ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملحوظ رہے. پابندی نہیں لگائی گئی, پابندی تو صرف یہی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اعتکاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا. آپ نے اگر فرض کر لیجئے وہاں بیٹھ کے علمی مطالعہ اور تحقیق بھی شروع کر رکھی ہوئی ہے یا مذہبی معاملات میں کوئی غور و فکر کر رہے ہیں, تو اس کو ممنوع نہیں کہہ رہے ہم, لیکن اس کی روح کو ملحوظ رکھیں. وہ کیا ہے, ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک اس کا قانون ہوتا ہے. قانون کی حد تک تو فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم وہاں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے تو شاید اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, آخر سارا دن اس نے عبادت تو نہیں کرنی, کچھ پڑھ بھی لے گا. لیکن اس کی روح کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے, وہ جتنی آپ زیادہ ملحوظ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا.
صحیح. है। आमदी साहब, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये करना ठीक नहीं है, मोबाइल फोन रखना ठीक नहीं है, कारोबारी मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं, इस वक्त बड़ी तादाद में नौजवान भी प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि इस वक्त ख्वाहिश रखते हैं कि एतिकाफ में बैठे, एतिकाफ में करना क्या चाहिए? आपके पास जागने के कोई 16-17 घंटे हैं, किस तरह ये घंटे गुजारे जाएं, क्या बेहतरीन तरीका है एतिकाफ?
मेरा ज़ाती एहसास तो ये है कि अगर इंसान एक अच्छा रवैया अख्तियार करे और एतिकाफ़ की सही रूह और स्पिरिट को सामने रखे, तो उसे अपने औकात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए। ये मैं जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ, ये महज अपने ज़ाती तजर्बे या एहसास की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ। ये ख्याल ना किया जाए कि ये कोई दीन का तकाजा है या अल्लाह के पैगम्बर ने इसका कोई हुक्म दिया है। ये मैं पहले वाजे कर चुका हूँ कि एतिकाफ़ में सवाए इसके कोई पाबंदी नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर रहेंगे, बीवियों के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं करेंगे और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ वाबस्ता रखेंगे। ये बुनियादी बात है, इसके आगे दीन कोई पाबंदियाँ नहीं लगा रहा। ये जो हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बात की या बस दूसरी चीज़ों के बारे में बात की, ये भी स्पिरिट के लिहाज से बात की है। यानी यूं नहीं है कि मोबाइल फोन रखना ममनू है। एक होता यह है कि फलां चीज ममनू है, ये हो नहीं सकती, ये हराम है, ये नाजायज है, इससे एतिकाफ खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन उसकी स्पिरिट को सामने रखकर अगर आप देखें तो करना चाहिए। कुछ वक्त आपको बहरहाल सोना है, अच्छा वो सोने इंसानी जिंदगी की जरूरियात में से।
बात ये भी देखने में आता है, बहुत सारे लोग रोजा भी सो सो के काटते हैं कि सोना भी इबादत है, तो अगर एतिकाफ में भी ज्यादातर टाइम आप ये कह रहे हैं कि आप खलबत में हैं और सो रहे हैं, ये भी इबादत है, तो इसको भी
मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? घर ही में आदमी सो रहे हैं, सोने के लिए ज्यादा अच्छी जगह होती है। यानी सोने के औकात बहरहाल होते हैं, वो आदमी को महफूज रखने चाहिए। 6-7 घंटे इंसान के जिस्म की जरूरत है कि उसको आराम मिले, वो आप उसी तरह सोएं जैसे मामूल में सोते हैं। उसके बाद एक हिस्सा आप ऐसा मुकर्रर कर लें कि जिसके अंदर आप अपने इल्म को बढ़ाएं।
अच्छा,
देखिए हर आदमी की कुछ इल्मी ज़रूरियात होती हैं, आम जिंदगी में इसका मौका नहीं मिलता। वो कौन सा इल्म है? वो दीन का इल्म है। दीन के इल्म के माखज क्या है? कुरान मजीद है, हदीस है। अच्छा, इसी तरह दीन से मुतल्लिक ज़ाहिर है अहले इल्म ने बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। आप उनमें से कुछ चीज़ों का इंतखाब कर लें जिनका आपको आम हालात में पढ़ने का मौका नहीं मिला, गौर करने का मौका नहीं मिला। कागज़ पेंसिल लें और एक तालिबे इल्म के तरीके के आप पढ़ें। इसका नतीजा ये होगा कि आप जब एतिकाफ से बाहर आएंगे तो अपने इल्म में, दीन के इल्म में बहुत सा इजाफा करके वापस आएंगे। तो एक हिस्सा इसके लिए खास कर लीजिए। ये आदमी की हिम्मत पर है, उसके स्टेमिना पर है। कोई 3 घंटे करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 5 करेगा, इतना हिस्सा वक्त कर लीजिए। एक हिस्सा ऐसा रखिए कि जिस हिस्से में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। इबादत की कई शक्लें हैं। आप बैठे हुए दुआ कर रहे हैं, ये भी इबादत है। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ये भी इबादत है। आप अल्लाह ताला की आयात पर, उसकी निशानियों पर, उसकी कुदरतों पर गौर कर रहे हैं, ये भी इबादत है। इसको कुरान मजीद में बाकायदा तरीके से बयान किया है, या तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, यानी वो गौर करते हैं। तो गौर व फिक्र अपनी ज़ात में एक इबादत है।
बार बार अल्लाह ताला
इस जानिब
तवज्जो दिलाते हैं।
ये देखो, मैं इन निशानियों के अंदर बोल रहा हूँ, मुझे देखना चाहते हो तो मेरी कायनात को देखो। कायनात अपने वजूद से खुदा की गवाही देती
पानी
है,
बहने को,
पानी बहने को और कश्तियों के चलने, एक एक चीज को देखिए। कुरान मजीद ने कश्ती का जिक्र किया है, कश्ती तो इंसान ने बनाई थी ना। तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि जब हम जहाज में बैठे होते हैं, ख्याल नहीं होता कि 36,000 फुट की बुलंदी के ऊपर हम प्रवास कर रहे हैं। हवा के अंदर एक परंदा है जो हमें लेके जा रहा है, 400-500 लोग
बाहर नहीं निकल रहा
और मदार से बाहर नहीं निकल रहा, तो ये खुदा की कितनी बड़ी निशानी है। तो खुदा की निशानियों पर गौर करना, उसकी आयात पर गौर करना, ये भी इबादत का एक हिस्सा है। इबादत आदमी का ज़ौक अलग होता है ना। कुछ लोगों का मामला जो है वो बहुत नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ लोग दुआ मुनाजात करेंगे बैठ के, कुछ लोग वो होंगे कि जो गौर व फिक्र में बैठ जाएंगे। तो आप इबादत के किस हिस्से को ज़्यादा अपने लिए मौजूद समझते हैं अपनी तबीयत के लिहाज से? फ़र्ज नमाजें तो पढ़नी है, तहज्जुद का अहतमाम भी खुदा तौफीक दे तो ज़रूर एतिकाफ के अंदर करना चाहिए, इसलिए कि वो बड़ी कीमती वक्त होता है खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करने का। लेकिन इसके बाद आप जिक्र में, अज़कार में, कुरान मजीद की आम तलावत में अपना वक्त बसर करें। तो अगर आप 3 इन हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी इबादत का वक्त, और इबादत का मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसकी खास फॉर्म ज़रूरी नहीं है, यानी आप इबादत जिक्र की सूरत में कर सकते हैं, फिक्र की सूरत में कर सकते हैं, गौर व तफाहुस की सूरत में कर सकते हैं, कुरान के मुताले की सूरत में कर सकते हैं, नमाज की सूरत में कर सकते हैं, नवाफिल के अहतमाम में कर सकते हैं। जितनी भी शक्लें इबादत की हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर अपने एहतसाब के लिए भी वक्त
है,
यानी जिसमें इत्मीनान के साथ लेट जाइए अपने मौतकफ़ में और ज़रा सोचिए कि आप ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर निगाह उठा के देखिए कि आपने कितनी मरतबा इशारा तोड़कर लोगों से आगे निकलने की कोशिश की है। देखिए आपने कितनी मर्तबा कतार में खड़े होने की बजाय किसी को कोहनी मारकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। ज़रा ये भी देखिए कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने किसी को वक्त दिया कि मैं फलां वक्त पहुंचूंगा, اور آپ اس وقت نہیں پہنچے اور دوسرے کو آپ نے اذیت میں مبتلا کیا رکھا کہ وہ آپ کا انتظار کیے. یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنی مرتبہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. دیکھیے آپ نے اپنی دکان پر بیٹھ کر کتنی مرتبہ کم تولا ہے. آپ کوئی دوا بنا رہے تھے اس میں کتنی آپ نے ملاوٹ کی ہے. ان ساری چیزوں کا احتساب بھی کر لیا.
قریبی رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ کیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پبلک امیج تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بڑا اچھا, لیکن میں اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہوں, وہ بھی پرسنالٹی
کہ آپ کا اصل امتحان وہی ہوتا ہے
جی.
یعنی اگر کسی انسان کو, کسی بڑے انسان کو دیکھنا ہو تو دیکھنا اس کو گھر میں چاہیے. یعنی اس کا بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے, بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. باہر تو ہر آدمی تلقین کرے گا نرمی اور شفقت اور محبت. سوال یہ ہے کہ وہاں جو امتحان پیش آتا ہے انسان کی کمزوری ہے. تو جس جگہ پر آپ کے, اور عام طور پر انسان اپنے سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں, یعنی جن کے اوپر کوئی اقتدار اس کو حاصل ہے, برتری حاصل ہے, دولت میں اس سے کم ہے, یا آپ کے ملازم ہیں یا کچھ اس طرح ہے, میرے نزدیک تو سب سے بڑا امتحان انسان کا انہیں زیردستوں کے معاملے میں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ملازم کو شرافت سے بلا نہیں سکتا, اگر اس کی تکلیف کا اس کو احساس نہیں ہے, اگر اس کو کسی تکلیف میں دیکھ کر وہ اتنا بیتاب نہیں ہوتا جیسے اپنے بچے کی تکلیف میں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اپنی روح میں اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر یہ داخل ہو جائے گا تو اس کا سب سے بڑا ظہور کمزوروں اور زیر دستوں پر ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, دین کا مطالعہ کرنے کے بعد, یعنی کم و بیش 40-42 سال کے بعد, میں اگر خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ خدا سے سچی محبت, انسانوں سے سچی محبت, یہی دین.
اچھی بات ہے. اچھا گاندھی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ سے, میں بھی بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ رمضان کے تین اشرے جو ہیں, پہلا اشرہ مغفرت کا, رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا جہنم کی آگ سے نجات دلانے کا ہے, اشرہ ہے. تو اس کی حیثیت اوتھینٹک ہے یہ حدیث ہے؟
یہ کسی صحیح حدیث میں تو بیان نہیں ہوا, لیکن ایک معقول سی بات ہے. یعنی آپ رمضان میں داخل ہوئے, رمضان میں داخل ہوئے خدا کی رحمت کی توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کی جانی چاہیے, کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خوشخبری دی ہے. اور اگر آدمی فی الواقع رمضان کے روزوں کا صحیح احترام کرتا ہے اور روزے اس طرح رکھتا ہے جس طرح کے رکھنے چاہیے, اور ان ہدایات پر عمل کرتا ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اپنا احتساب کرتا ہے, تو توقع کی جا سکتی ہے نا کہ آخری عشرے تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن جہنم کی آگ اسی صورت میں نہیں چھوئے گی جب رمضان کے بعد بھی آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اگر اگلے ہی دن وہی آپ کے اتوار ہوں گے جو پہلے تھے, تو پھر اس کے بعد جہنم کی آگ دوبارہ آ جائے گی.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب, اعتکاف کے حوالے سے آپ نے بہت سارے ہمارے سوالوں کے آج جواب دیے. گاندھی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور ہم کوشش کرتے رہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو مختلف جو اہم پہلو ہیں, جو عبادات ہیں, ان کے حوالے سے آگاہ کریں. آج کے موضوع پہ بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ اعتکاف میں کیا نہیں کرنا چاہیے, اور اس پر بھی سرحاصل گفتگو کی کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح بہترین آپ وقت گزار سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر. دو باتیں سامنے آئی ہیں, ایک تو اپنے رب کی عبادت کرنا, عبادت میں اپنا ٹائم بسر کرنا, اور دوسرا جو بار بار گاندھی صاحب رمضان کے مہینے کے حوالے سے خاص طور ہدایت کر رہے ہیں کہ ہم سب اپنی ذات کا احتساب کریں, اپنے اندر جھانکیں ہماری کیا کمیاں ہیں, ہم رشتوں میں لوگوں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو کس طرح نمٹا جائے, ہم اپنے آپ کو بہتر انسان کس طرح بنا سکتے ہیں, اس پر رمضان میں اور اعتکاف میں خاص طور پر غور کیا جائے. اعتکاف میں بیٹھے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.